اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، یہ حرام رزق جو ہوتا ہے یہ انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ حرام سے جو جسم پلتا ہے پھر وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے کاموں کے لیے فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو جڑ سے دیکھو، جڑ کی خرابیاں دور کرو۔ بعض اوقات ہم اوپر اوپر سے خرابیاں دور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ جو اصل قدم ڈگمگا رہی ہوتی ہے اسی میں سے ایک چیز سود ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس موقع پر مسلمان مال غنیمت کا اکٹھے کر رہے تھے تو ان پہ مشکل آئی، تو کہا ابھی بھی دلوں میں مال کی محبت ہے، لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ آیات عین بیچ میں نازل کر دی گئی کہ سود چھوڑ دو۔ بالکل ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے بچہ چوٹ کھاتا تو ماں کہتی ہے آئندہ فلاں غلطی نہ کرنا، اس لیے چوٹ لگی ہے یہ تم کو۔ اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا، دوڑ کے چلو، بھاگتے بھاگتے چلو، کہاں، کدھر کو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف، ان کاموں کی طرف جو بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ وہ جنتن، اور جنت کی طرف، سستی سے نہیں، ڈگمگاتے قدموں سے نہیں، لڑکتے بھڑکتے نہیں، دوڑتے ہوئے، سارے ہو۔ اور دوڑنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ قوت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور ایکسٹرا بوجھ کو اتار پھینکنا بھی پڑتا ہے۔ اردو حسماوات والارض، دنیا کے گھروں پہ ریچھ کے بیٹھ گئے، دنیا پہ ہی راضی ہو گئے، وہ جنت بھول گئے کہ جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، اور عدت للمتقین، تخوہ والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی اور تنگی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ کل صدقہ و خیرات کی آیات پڑی تھی، تم سوچتے ہیں ابھی تو ہماری اپنی بہت سی ضروریات ہیں، ہم تو یہ اور یہ نہیں کر سکتے، نہیں، متقین تو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، جو چیز پی جائے وہ نظر نہیں آتی، جیسے پانی آپ پی جائے تو کہیں دکھتا کہاں گیا، تو غصہ پی گئے بس ظاہر ہی نہیں کیا کہ برا لگا تھا۔ والعافین عن الناس، اور اگلے درجے کے لوگ کہ معاف بھی کر دیتے، صرف غصہ پی کے اندر سے کھولتے نہیں رہتے، معاف کر کے آگے چلتے ہیں، کیونکہ جب تک معاف نہ کیا جائے، بوجھ اتارے نہ جائے، آپ دوڑ نہیں سکتے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ غموں کے، دکھوں کے، یہ سب سے بڑے بوجھ ہوتے ہیں، جو لوگوں کی زیادتیوں، ناروا چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر لد جاتے ہیں، اور پھر ہم اسی کے اندر گھلتے رہتے ہیں، سسکتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور ہمارا دل دماغ اس کام میں نہیں لگتا جس میں لگ کے جنت کا سفر آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی جنت کی طرف دوڑنا چاہتا ہے تو اس کو لوگوں کے رویوں کو معاف کرنا ہوگا، درگزر کرنا ہوگا، لوگوں کی زیادتیوں پر آنکھ بند کرنی ہوگی، اور دوڑ جاری رکھنی ہوگی۔ کچھ ہو جائے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، بس دوڑ پہ فرق نہ آئے، پہنچ کے وہیں دم لینا، وہیں سانس لینا ہے، وہیں جا کے یہ افطار کرنا ہے، دنیا میں نہیں بیٹھ رہنا۔ واللہ یحب المحسنین، یہ کام صرف محسن کرتے ہیں، جو عدلے کا بدلہ نہیں اس سے اوپر اٹھ کے کام کرے، نیکی کر ہی وہ سکتا ہے جو لوگوں کے رویوں کے تابع نہیں ان سے اوپر اٹھ کے کرتا ہے، جو اچھا کرنے والوں کے لیے بھی اچھا اور جو برا کرنے والوں کے لیے بھی اچھا ہے، ایسے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، یا رویے میں کوئی ایسی ال مینرڈ چیز آ جاتی ہے، کیونکہ کسی سے تیوریاں چڑھا کے بات کرنا یا بیڈ مینرز دکھانا، یہ سب بھی فحش میں آتا ہے، یہ بھی حیا کے خلاف ہے۔ بحیا مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو میں حیا ہوتا ہے، جس کے معاملے میں حیا ہوتا ہے، جس کے رویے میں حیا ہوتا ہے۔ وہ حیا کیا ہے؟ وہ دراصل وہ خوبصورتی، زینت ہے نا، وہ خوبصورتی کی وہ چادر جو انسان کو بد اخلاق بننے سے روکتی ہے۔ تو جب ان سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسهم، یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا ہے کون جو گناہوں کو معاف کرے؟ وہ اس وقت دوسروں کے قصور نہیں، اپنے قصور یاد کرتے ہیں۔ کیسا دین ہے، کیسی اصلاح کے طریقے ہیں، کہ جب کوئی تم پہ زیادتی کر جائے تو اس وقت سوچو تم نے کیا کیا تھا، اپنے گناہ یاد کرو، کیونکہ یہ ہوتا دراصل ہمارا اپنا ہی کوئی قصور ہے، جو کسی شکل میں اللہ ہم کو دکھا دیتا ہے. کسی پہ ہم زیادتی کر جاتے ہیں تو کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے, پھر ہم کو یاد آتا ہے کہ ہمارے رویے میں کہیں کوئی غلطی ہے, کہیں ہم بھی قصوروار ہیں, تو انسان پھر توبہ استغفار کرتا ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم من فرجا, اور جو توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. من يتق الله يجعل له مخرجا ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون, اور وہ اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے, اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بار بار نہیں دہراتے. وهم يعلمون, اور وہ جانتے ہیں. ایسے ہی لوگ ان کی جزا بخشش ہے, ان کو معاف کر دیا گیا. من ربهم, ان کے رب کی طرف سے, اور کیا ہے صرف بخشش نہیں. وہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اور باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ نعم اجر العاملین, کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا, سستی والوں کا نہیں, سونے والوں کا نہیں, کام کرنے والوں کا. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے, بہت سی قومیں آئیں اور گئیں, دنیا میں تم پہلی انوکھی جنریشن نہیں ہو, ترقی یافتہ قوم نہیں, اس سے پہلے بہت سے لوگ گزر چکے. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض, جاؤ سیر کرو, گھوم پھر کے دیکھو زمین میں کیسی کیسی قومیں آئیں, تاریخ کو پڑھ کے دیکھو. پھر صرف یہ نہ دیکھو کہ انہوں نے دنیا میں بنا کے کیا چھوڑا, کیا دیکھو, فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, بڑی بڑی ترقیوں کے باوجود جب انہوں نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا, کیسے ملیا میٹ ہوئے. دیکھو فرعون کا کیا حال ہوا, قوم عاد پہ کیا گزری, سمود پہ کیا گزری, جاؤ ان کے آثار پڑھ کے دیکھو, کیسی طاقتور اور ترقی یافتہ قومیں تھیں. لم یخلق مثلها فی البلاد, جیسی قومیں پھر دنیا میں دیکھی نہیں گئیں, لیکن جب انہوں نے ظلم کیا تو ان پہ کیا بیتی. تو اسی طرح اللہ کو ظلم اور زیادتی والا دین نہیں چاہیے, بلکہ مغفرت اور توبہ والا چاہیے, استغفار اور توبہ والا. ھذا بیان للناس, یہ سب انسانوں کے لیے بیان ہے. وہدن, اور ہدایت ہے. وموعظۃ للمتقین, لیکن متقین کے لیے کیا ہے, دل کو چھو دینے والا بیان. موعظۃ کہتے ہیں, واعظ کہتے ہیں اس نصیحت کو جو دل کو ٹچ کر جائے. یعنی عام لوگ تو اس سے سبق سیکھیں گے ہی, لیکن جن کے دلوں میں تقویٰ ہے ان کے دلوں کو تو لگ جائے گی بات. اسی وجہ سے تقویٰ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. تقویٰ دلوں کو نرم کر دیتا ہے نا, جب دل نرم ہوتے ہیں تو اللہ کی باتیں اندر تک جا اترتی, اور پھر آنسوں کی راہ میں دل چھلک اٹھتے ہیں کہ یہ میرے رب نے یہ فرمایا اور میں کیوں بھول گیا. ولا تہنوا ولا تحزنوا, دل شکستہ نہ ہو, غم نہ کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. زندگی میں بدر بھی آتی ہے اور احد بھی آتی ہے. کبھی بدر ہوتی ہے کہ آپ کامیاب چل رہے ہوتے, اور کبھی احد آ جاتی ہے کہ گھٹنا لگ جاتا ہے اور آپ ریٹریو کر جاتے, پیچھے ہونا ہوتا ہے. آپ کو کبھی پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. وہ پیچھے کیوں کیا جاتا ہے؟ احد میں صحابہ کرام کو شکست کیوں ہوئی تھی؟ کچھ ان کی اپنی کمزوریاں تھیں, ان کو دور کرنے کے لیے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا. تو فرمایا, اب جو ہو چکا سو ہو چکا, 70 شہید ہو چکے, گھر گھر میں غم اور رنج ہے. بدر سے جو کانفیڈنس ملا تھا, احد میں وہ کانفیڈنس چلا گیا, اور اچھا ہوا چلا گیا, کیونکہ کانفیڈنس اپنے پہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے, کانفیڈنس تو سارا اللہ پہ ہونا چاہیے, کہ کامیابی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اگر وہ کامیاب نہ کرے تو کوئی کامیابی نہیں دے سکتا. دل شکستہ نہ ہو, غم نہ کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اپنے ایمان کی اصلاح کرو, اس کی درستگی کرو, اس کو بہتر کرو. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی, یعنی کفار مکہ کو. یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں. تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ اونچ نیچ تو ہوتی رہے, وقت ایک سا نہیں رہتا. ہر وہ چیز جو اوپر جاتی ہے اس کو نیچے ہونا پڑتا ہے, اور جب نیچے ہو جائے تو مت سوچے کہ نیچے ہی ہو گئے, پھر بھی اوپر جانے کے امکان باقی ہوتے ہیں. جنگ احد کے بعد فتح مکہ بھی آتی ہے, الٹیمیٹ وکٹری بھی آتی ہے. یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں. یعنی لوگوں کو بلیم کرنے کی بجائے, آپس میں ایک دوسرے کی غلطیاں بتانے کی بجائے, ہر ایک اپنی اپنی غلطی کو مانے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں، کبھی یہ کامیاب، کبھی وہ کامیاب، کبھی اس کا بلہ بھاری، کبھی اس کا بھاری۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں ایمان کے امتحان کے لیے کہ ایمان کتنا سچا ہے، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ ہر ایک کو آزمایا جائے گا، ہر ایک کو دیکھا جائے گا کہ کون مشکل وقت میں بھی حق پر ڈٹا رہتا ہے۔ تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، یعنی احد کے میدان میں نکلنے سے پہلے تم تو اپنے شہادت کے جذبے ظاہر کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ کلاس روم میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوئے اکیلے بیٹھ کے شہادت، جنت، موت کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب انسان فیلڈ میں اترتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ جنت کا اصلی شوق کس کو ہے اور کون چھوٹی چھوٹی باتوں پر واپس چلا جاتا ہے۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے، کیونکہ آپ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تو لوگوں نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے، کہا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، اللہ کے رسول تو جا ہی چکے۔ فرمایا تم ان کے لیے تو نہیں لڑ رہے تھے، تم تو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں سے لیڈر غائب ہو جاتا ہے، یہ لیڈر نہیں ہوتا تو یہ بھی لوگوں کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ کون اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ جو اللہ کے لیے کر رہا ہو وہ ثابت قدم رہے گا، جو کسی انسان کے لیے کر رہا ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی پیغمبر کے لیے بھی کر رہا ہو، تو وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا، وہ پیغمبر کے جانے کے ساتھ اپنا راستہ چھوڑ دے گا۔ فرمایا ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، دین کا راستہ چھوڑ دو گے، دین کا کام چھوڑ دو گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے وہ انہیں اس کی جزا دے گا۔ کوئی زی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، کیونکہ منافقین نے یہ کہا کہ اگر مسلمان میدان جنگ میں نہ جاتے تو نہ شہید ہوتے، نہ مارے جاتے۔ فرمایا ہر کوئی اللہ کے اذن سے مرتا ہے، موت کا تو وقت لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں ہی دے دیں گے، دنیا چاہتے ہو دنیا میں مل جائے گی، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا، دین کا یا دنیا کا، وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ کیونکہ نیکی کا کوئی بھی موقع اگرچہ مشکل ہوتا ہے لیکن ایک موقع ہوتا ہے نا، اس پر بھی شکر گزار کر ہونا چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کام کے لیے چنا، یہ موقع آیا۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے۔ اب صحابہ کرام کو اور پھر ہم سب کو کن کی مثالیں دی جا رہی؟ ان لوگوں کی جنہوں نے پچھلے انبیاء کا ساتھ دیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے، اور ان میں سے وہ چنے ہوئے خالص لوگ تھے، جیسے تالوت کے لشکر کے لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا اور پھر جالوت کے ایک بڑے لشکر پر مقابلے میں کامیاب ہو گئے۔ فرمایا وہ ان سے دل شکستہ نہیں ہوئے، کس سے ان کے دل نہیں ٹوٹے؟ مشکلات سے، مصیبتوں سے۔ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین۔ ان کی دعا کیا تھی؟ وما کان قولہم الا ان قالوا، کیا کہا، کیا فرمایا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور یہی دعا ہر صاحب ایمان کی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر اس کی جو اللہ کے دین کے راستے میں نکلے۔ کیا ہے دعا؟ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہم تیرا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا، جو زیادتی ہو گئی، اسے معاف کر دے. کہیں ہم نے کمی بیشی کر دی ہو تو اسے درگزر فرما، ہمارے قدم جما دے. کیونکہ بعض اوقات دین کے کام کرتے ہوئے انسان سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ انسان دل چھوٹا کر بیٹھتا اور کہتا ہے میں اس کام کے قابل ہی نہیں ہوں، بہتر ہے میں نہ کروں. مثلا اگر جنگ احد میں کچھ صحابہ سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، تو یہ تو نہیں تھا کہ آئندہ کے لیے وہ کہتے یا رسول اللہ بہتر اب آج کے بعد ہمیں آپ کسی جنگ میں نہ لے جائیں، ہم بڑے کمزور دل کے لوگ ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، لہٰذا ہمیں تو معافی رکھیں، ہم تو اس مشکل میں نہ ہی پڑے تو اچھا ہے، ہم ادھر ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیتے ہیں، ہم گھروں میں ہی عبادت کر لیتے ہیں. یہ تو نہیں کہا انہوں نے. کیا کہا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، ہمارے اس دین کے کام. امرنا کیا کام ہے؟ ہمارا کام کون سا کام ہے؟ پیٹ پوجا، دین کا کام، دین کی خدمت. یا رب اس میں جو گناہ ہم سے ہوئے، جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی، زیادتیاں ہو گئی، اس کو معاف کر دے. اور ان کی وجہ سے یہ سعادت ہم سے نہ چھیننا، یہ نیکی کا موقع ہم سے نہ لینا. فثبت اقدامنا، ہمارے قدم جما دینا. کیونکہ جب غلطی ہو جاتی ہے تو کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے انسان، اور پھر پیچھے ہٹنے لگتا ہے. کہا نہیں اللہ، پیچھے تو نہیں ہٹنا چاہتے، تو ہمیں جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، ایسے لوگوں کے دعا کیسے قبول ہوئی؟ کیا ملا ان کو بدلے میں؟ ان کو اللہ نے دنیا کا ثواب بھی دیا، دنیا میں بھی مال غنیمت دیا، دنیا میں بھی ان کے کام میں برکت ڈالی، اور آخرت کا ثواب جو بہت بہتر ثواب ہے وہ بھی عطا کیا. اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے، محسن اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب دین کے رستے میں چلتے ہوئے انسان کو کوئی اونچ نیچ آ جاتی ہے، کوئی ناکامی آتی ہے، کوئی کمزوری آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو کچھ ایسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا ان کو یہ کام کرنے نہیں دینا ہمیں، لہذا وہ آگے آ جاتے ہیں اور دل توڑنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ملا ایمان لا کر، کیا ملا گھر بار چھوڑ کے، کیا ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر؟ تمہارے دشمنوں کی تمنا کیا ہے کہ تمہیں اس کام سے روک دیں. یردوکم علی اعقابکم، کیونکہ جو کفار مکہ تھے اس وقت تک، ان میں سے بھی کچھ لوگ آپ کا ساتھ دینا چاہتے تھے، لیکن کس لیے ساتھ نہیں دیا؟ کیونکہ ان کے اندر تکبر تھا، جیسے ابو جہل تھا یا اور لوگ تھے، وہ کیا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے. ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو ہماری سرداری جائے گی. اور ہر موقع پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو اپنی سرداری، اپنی بڑائی، اپنی شان دین کے کام سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. وہ کسی اور کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس ان کو ملے، سٹیٹس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، کسی سٹیٹس کی پرواہ کیے بغیر اس راہ میں بڑھے ہی چلے جا رہے ہیں، تو ان کو اور تکلیف ہوتی ہے کہ اچھا ہم نے چھوڑ دیا، تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ ہم نے اس دین کو قبول نہیں کیا، تم نے کیوں قبول کر لیا؟ ہم قربانیوں کے لیے آگے نہیں بڑھے، تم کیوں بڑھ گئے؟ لہٰذا اب ان کا ذہن الٹا چلنے لگتا ہے. میدان جنگ میں کامیاب ہو یا ناکام، پھر وہ جا کے یہ سازشیں کرتے ہیں کہ اب ان کو کس طرح پھیر لائیں. تو ایسے میں بھی مومنوں کو محتاط رہنا چاہیے. کسی ایسے شخص سے دوستی ہمارے حق میں زہر قاتل ہے جو ہمیں دین کے کام سے پھیرے، جو دین کے کام میں وسوسے ڈالے، جو ہمارے قدم ڈگمگائے، چاہے وہ ہمارے گھر کے اندر کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں. کیونکہ کامیابی کا راز یہی ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ تم یہ کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر نہیں کرو گے تو کیسے کرو گے؟ کیا ہوگا؟ کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ اور جب کرنے لگتے ہو تو مخالفتیں آ جاتی ہیں اندر باہر سے، پھر ہم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، پھر ہم کمزور پڑنے لگتے ہیں. تو کیا اس سے کامیابی ہو جائے گی؟ کیا اللہ کے پسندیدہ بن جائیں گے؟ ہرگز بھی نہیں. تو انسان کو دین کا کام کرتے وقت ہوشیار ہونا پڑتا ہے. اس کے دشمن کئی طرف سے، ایک تو اندر ہی بیٹھا ہوا ہے اپنا نفس، جو ہر وقت کہتا ہے ہائے بڑا مشکل، اب نہیں اٹھ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. اندر سے آوازیں آتی ہیں نا، سب کو آتی ہیں، یہ کیسے کروں گا، یہ کیسے کروں گا. بڑے سے بڑا نیکی کا موقع ہوتا ہے اور ہم کیوں چھوڑ دیتے؟ میں نہیں کر سکتی، یہ میرے بس کی بات نہیں، حالانکہ کر سکتے ہیں. پھر شیطان ہے، وہ بس اسے ڈالتا ہے. پھر کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات ڈالے رکھتے ہیں، فلاں تمہیں یوز کر رہے ہیں، فلاں تمہیں استعمال کر رہے ہیں، تمہارے اس کام کا فلاں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. فلاں کو کیسے پہنچ رہا ہے؟ ہم کسی کی نیت سے جا رہے ہیں؟ ہم تو اپنے رب کے لیے جا رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے جا رہے ہیں. ہم کسی شخصیت کو خوش کرنے نہیں جا رہے، کسی انسان کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. لہذا ہمیں تو کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان عقل مند ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ کہاں، کس پلیٹ فارم پر، کس فورم پر زیادہ بہتر طور پر دین کا کام کر سکتا ہے. اکیلے میں کر سکتا ہے یا واتصموا بحبل اللہ، جمیعاً میں شامل ہو کے کر سکتا ہے. کون سا راستہ بہتر ہے، کون سا طریقہ بہتر ہے، یہ ہر انسان کا امتحان ہے نا پھر، کہ اس کی چوائس کیا ہے. جیسی چوائس ہوگی ویسی کوشش ہوگی، جیسی کوشش ہوگی ویسا ہی اجر ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، جو لوگ انکار کر چکے اگر تم ان کی بات مانو گے، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، پھر مفلحون نہیں خاسرین بن جاؤ گے، وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، اس کو تھام لو، اس سے مدد لو. وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. بعض اوقات ہم اس لیے بھی کام نہیں کرتے کہ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، کوئی میرے ساتھ کام نہیں کراتا. کیسے کیسے ہم بہانے کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں، کیا کریں، کیسے کریں، کوئی سپورٹ ہی نہیں مل رہی، کوئی ہمارا مورال بلند کرنے والا ہی نہیں، کوئی ہم کو ہمت بندانے والے، کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، کوئی قدر ہی نہیں کرتا، کیا فائدہ یہاں کام کرنے کا. اللہ مولا ہے تمہارا، وہ چھوٹی سی چیز کو بھی دیکھتا ہے، وہ قدردانی کرتا ہے، وہ بہترین مدد کرے گا. سب بھی ساتھ چھوڑ دیں تو وہ ہے، وہی کافی ہے. وکفا باللہ شہیدا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری قیامگاہ ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. یعنی جنگ احد میں ابتدا میں تو تم کو کامیابی ہوئی تھی، ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے اپنے دشمنوں کو، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی، قابل غور ہے یہ بات، جب تم نے کمزوری دکھائی، اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ اللہ نے وہ چیز تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، وہ دل کے اندر چور تھا دنیا کی محبت کا، وہ جب وہ نظر آ گیا تو تم ادھر لپک پڑے، مال غنیمت سمیٹنے لگے، اور درہ چھوڑ آئے جس سے تمہیں نہیں ہٹنا تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹرکٹ کلیئر حکم تھا، انسٹرکشنز تھی کہ تمہاری بوٹیاں بھی پرندے نوچ لے جائیں تو تم یہاں سے نہیں ہٹو گے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہاں سے دشمن آ سکتا ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا باقی لوگ غنیمت سمیٹ رہے ہیں، ہم اب تو دشمن جا چکا، چلو ہم بھی چلتے، لیکن آپ کا کیا فرمان تھا کہ یہ نہیں کہ دشمن کو جاتا ہے دیکھ کر تم بھی آ جانا، کہ جب تک سیکنڈ آرڈر نہیں آتا ادھر ہی رہو گے. لیکن وہ اپنی جگہ پر نہ رکھ سکے، قدم پھسل گئے، کیا دیکھ کر، مال دیکھ کر. آج دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، بہت سے لوگ بڑے جذبے سے دین کا کام کرتے ہیں، لیکن دین کے کام سے بڑھ کر اگر دنیا کی کوئی اٹریکشن آفر آ جاتی ہے تو قدم پھسل جاتے ہیں اور بڑے بڑے منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دین کے کام کو ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی اسلامی اسکول کھلے، کوئی دینی ادارہ کھلے، کوئی دعوی مشن ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی پروجیکٹ ہو، سب ڈھیر ہوئے پڑے رہتے ہیں، کہیں کوئی ترقی نظر نہیں آتی. کیا کرنے والے لوگ ہی نہیں، کام خود تھوڑی ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں. کون سے لوگ کرتے ہیں؟ جن کے پاس سکلز ہوتی ہیں، جن کے پاس سکلز ہوتی ہیں ان کی مارکیٹ میں مانگ ہوتی ہے، جب ان کی مانگ کے مطابق ان کو مل جاتا ہے تو ان کی دنیا بن جاتی ہے، وہ وہاں چلے جاتے ہیں، اور دین کا کام پھر میرے تیرے جیسے لوگوں میں رہ جاتا ہے کہ جو بس صرف جذبوں کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کچھ بہت کرنا کرانا نہیں آتا. تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ہوتی. تو ایسے موقعوں پر قدم کے پھسلنے سے محفوظ رہنا اور ثابت قدم رہنا، اپنے مقصد پر قائم رہنا، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ تو اللہ نے ناکامی کی وجوہات بتا دی۔ نمبر ایک، بزدلی، کمزوری، ویک ہو جانا۔ نمبر دو، اختلاف، ڈس اگریمنٹ، ٹیم ورک کا نہ ہونا، ٹیم کے بارے میں بدگمانی رکھنا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا۔ اور نمبر تین، دنیا کی محبت۔ اور پھر وَعَسَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نافرمانی کی، آپ کی انسٹرکشنز کو بھلا دیا، یعنی لیڈر کے حکم کو پس پش ڈال دینا۔ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اب بھی تم میں ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مخلص صحابہ کو۔ ابھی بھی یہ ویکنس موجود ہے، کیونکہ مال کی محبت اتنی آسانی سے نہیں جاتی، دنیا کی محبت آسانی سے نہیں نکلتی۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، ہاں تم میں ایسے بھی ہیں جو آخرت ہی چاہتے ہیں، دنیا ان کا مقصود نہیں۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، اب آئی آزمائش، اب آیا امتحان، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا، ہرا دیا تم کو، اللہ نے ہرایا تھا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، دیکھے کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا، کیونکہ ایمان تھا نا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے، ایمان کی قدردانی کی وجہ سے۔ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اللہ پھر تھام لیتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے کہ لوگوں ادھر آؤ میری طرف، تاکہ دوبارہ لشکر کو مجتمع کریں اور مقابلہ کر سکیں۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا، یعنی جب تم نے رسول کی بات نہیں سنی کہ تم کو رنج پہ رنج دیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب سنتوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر انسان نقصان اٹھاتا ہے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ تو انسان پہ جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے اس کے اپنے کسی کیے کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، سب پہ نہیں کچھ پر، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ ہوتا یہ کہ جب مصیبت آتی ہے نا، بلا پڑتی ہے، تو کچھ لوگ اس وقت اللہ کو اور یاد کرنے لگتے ہیں، اللہ سے اور راضی ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس وقت اللہ کے خلاف وسوسے کرنے لگتے ہیں کہ اگر ہم دین کے رستے پر، صحیح رستے پہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، اور پھر اس سے وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ امتحان تو ہر ایک کا ہوتا ہے، صحابہ کا ہوا تھا تو باقیوں کا کیسے نہیں۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں، خصوصاً منافقین، کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ہم سے تو کوئی مشورہ ہی نہیں لیا جاتا، ہماری تو رائے مانی ہی نہیں جاتی، خود ہی خود فیصلے کر کے ہمارے اوپر ٹھونس دیے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دراصل یعنی ہوگا وہی جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، دین کے فائدے میں ہے۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے، دال میں کچھ کالا، معاملہ کچھ اور ہے، زبانوں پہ کچھ اور ہے، دلوں میں کچھ اور ہے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا، یعنی لیڈرشپ میں ہمیں بھی کچھ کو لیڈرشپ مل جاتی، عبداللہ بن ابی کے سر پہ تاج رکھنے والے تھے نا، تو یہاں ہم مارے نہ جاتے، یعنی ہماری بات سنی جاتی تو ہمیں یہ نقصان نہ ہوتا۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، وہاں بیٹھ کر تم محفوظ نہ ہوتے۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، دلوں کی باتیں منہ سے باہر آ جائیں، رویہ اسے نظر آ جائیں، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے، اب ہوا یہ تھا نا 300 لوگ جو واپس گئے تھے عبداللہ بن ابی کی قیادت میں، انہوں نے جب دیکھا مسلمان ہار گئے تو بڑے خوش ہوئے، کہا دیکھا ہم نے کہا نہ تھا کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، اور تم نے ہماری تو سنی نہیں، مانی نہیں، اب چکھو مزہ۔ تو انہیں باتیں بنانے کا موقع مل گیا، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید پھر تبصرہ فرمایا، تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. شیطان اللہ کے بندوں پر حاوی نہیں ہو سکتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں. کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی کہا کہ جو لوگ پھسلے تھے وہ اس وجہ سے پھسلے تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا. کیوں؟ شیطان کیوں قابو پا گیا ان پر؟ انہی کی کمائی کی وجہ سے, انہی کی کسی غلطی کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان سے درگزر کیا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, بے شک اللہ بخشنے والا ہے, بردبار ہے.